الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. آئیے سنیے تلاوت کلام پاک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قلیلا.
جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے اور سمجھو گے کہ نہ رہے تھے مگر تھوڑا.
وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.
اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو.
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا.
بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے، بے شک شیطان آدمی کا کلا دشمن ہے.
ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم.
تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے یا چاہے تو تمہیں عذاب کرے.
وما ارسلناک علیہم وکیلا.
اور ہم نے تم کو ان پر کروڑا یعنی ذمہ دار بنا کر نہ بھیجا.
وربک اعلم بمن فی السماوات والارض.
اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں.
وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا.
اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑھائی دی اور داؤد کو زبور عطا فرمائی.
قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا.
تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا.
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.
وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوچھتے ہیں وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے، اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں.
ان عذاب ربک کان محورا.
بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈر کی چیز ہے.
وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا.
اور کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے روز قیامت سے پہلے نیست یعنی ہلاک کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے.
کان ذالک فی الکتاب مسطورا.
یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے.
وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون.
اور ہم ایسی نشانیاں بھیجنے سے یوں ہی باز رہے کہ انہیں اگلوں نے جھٹلایا.
وَآتَيْنَا ثَمُودَ مبصرة فظلموا بها
اور ہم نے سمود کو ناکا دیا یعنی اونٹنی دی آنکھیں کھولنے کو تو انہوں نے اس پر ظلم کیا
وما نرسل بالآیات الا تخویفا
اور ہم ایسی نشانیاں نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کو
صدق اللہ العظیم
اللہ کریم نور قرآن سے منور فرمائے. آج کا ہمارا پروگرام کا بڑا ہی پیارا عنوان ہے اللہ والوں کی باتیں. وقار بھائی سے پہلے کلام سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
اللهم عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله.
Yeah. اور میں غریب مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا اے حسن تن پھر دوست میں
ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور آپ کے دربار فائز الانوار کی با ادب حاضری بھی اللہ نصیب فرمائے.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی راہ کا مسافر بنائے اور اپنے دین پر چلنے والا بنائے. رب العالمین جل وعلا نے جہاں ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلنے کی دعوت دی ہے اور اس کے راستے کو بیان فرمایا ہے تو اس پر چلا کس طرح جائے گا اس کو بھی بیان فرمایا ہے.
جی
اچھا راستہ, بھلائی کا راستہ, سیدھا راستہ, صراط مستقیم, اسے ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام فرمایا ہے.
جی
اور جن پر انعام فرمایا ہے وہ کون ہیں؟
جی
وہ وہی ہیں, وہ تقوی والے ہیں, وہ ایمان والے ہیں, پرہیزگار ہیں, اپنی زندگی میں گناہوں سے بچنے والے ہیں, دوسروں کو بچانے والے ہیں. اب اچھائی کے نعرے اگرچہ ہوں لیکن اس میں اچھائی موجود نہ ہو, دکھانے کو کچھ ہو اور عمل کرنے کو کچھ ہو تو یہ عمل درست نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان افراد کی تعریف فرمائی ہے جو ایمان والے ہیں اور نیک اعمال سے اپنی زندگی کو آراستہ و پیراستہ رکھتے ہیں, اسے سجا کر رکھتے ہیں. رب العالمین جل وعلا نے ایمان والوں کی جو نشانیاں اپنے مقبول بندوں کی جن پر اللہ کریم رحم فرمائے گا, جن سے راضی ہوگا, ان کی نشانیاں بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومنوں کی شان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, یہ نیکی کی دعوت دینے والے ہوتے ہیں, اچھے کاموں کی طرف ترغیب دلانے والے ہوتے ہیں, ان کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں اور برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں.
جی
ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ, یہ ایک نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں, زکات ادا کرنے والے. وہ یطیعون اللہ ورسولہ, یہاں بنیادی احکام کو ذکر کرنے کے بعد ایک ایسا کلیہ بیان کر دیا گیا کہ صرف نماز اور زکات میں ہی, یعنی جن کو آپ ارکان اسلام کہہ لیں, صرف یہی نہیں ہے کہ ان ارکان پر ہی زندگی بندے نے صرف عمل کیا اور اس کے علاوہ چھوٹی بڑی چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہے, کہہ رہے میرے پلر تو مضبوط ہے, بھلے میری عمارت نہیں ہے لیکن فائدہ تو ہو ہی جائے گا. فائدہ اس کا کیسا ہونا ہے؟ رب العالمین جل وعلا جس کو حقیقی فائدہ ارشاد فرما رہا ہے اور مومنین کاملین کی علامات میں بیان فرما رہا ہے اس میں یہ ہے وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اپنی زندگی کا ان کا کوئی بھی مرحلہ ہوگا, کوئی بھی کام ہوگا, اللہ والے, اللہ کے پسندیدہ کامل ایمان والے وہ ہوں, وہ گردانے جائیں گے کہ جو ہر معاملے میں پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہوں گے. ارشاد ہوا اولئک سیرحمہم اللہ, یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ کریم جل وعلا ان کریم ان پر رحم فرمائے گا. پھر فرمایا ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے, حکمت والا ہے. پھر وہ بندے جو اس طرح ایمان والے ہیں اور ایمان لا کر وہ والا حال نہیں ہے جس کے بارے میں ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کہ بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ بس یہ کہے گا کہ میں ایمان لے آیا اور اسے آزمایا نہیں جائے گا.
جی
بلکہ جب اس نے پریکٹیکلی زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہت ساری چیزیں ہوں گی، برائیاں اسے اپنی طرف بلا رہی ہیں، ایک طرف حرام اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے، نفس امارہ ہے اس کو گناہوں پر ابھار رہا ہے، دوسری طرف شیطان ہے جو یوں سمجھے پکڑ پکڑ کر کھینچ کھینچ کر گناہوں کی وادی میں اس کو ڈالنا چاہ رہا ہے، اپنا جال اپنے بچھاتا چلا جا رہا ہے۔ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کی آزمائش بھی ہوگی، یہ نہ سوچیں کہ اب آزمائے نہیں جائیں گے، اب ان کی آزمائش کیسے ہوگی، اس کے لیے بھی ایک تفصیل موجود ہے قرآن کریم میں کہ کن کن چیزوں سے بندے کو آزمایا جاتا ہے۔ مال ہے تو اب مال دے کر بھی آزمایا جائے گا، اس کی کمی سے بھی آزمایا
جائے گا۔
اولاد ہے، یہ عطا فرما کر بھی آزمایا جائے گا، اس کی کمی سے بھی آزمایا جائے گا۔ اور دنیا میں اس کی راحت چین آسائش کے جو بھی کام ہیں، کبھی وہ دے کر آزمایا جائے گا، کبھی وہ لے کر آزمایا جائے گا۔ بندہ ہر حال میں اپنے مالک و مولا کے سامنے جھکنے والا ہے کہ نہیں، اس کے احکامات پر عمل کرنے والا ہے یا نہیں، اس بندے کی اس بارے میں آزمائش ہونی ہے۔ پیسہ مل گیا، اب کیا چاہیے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارکان اسلام پر ہی اگر ہم بات کریں تو جو احکامات ہمیں اس طور پر عطا فرمائے، شہادت کے بعد، شہادت ہے کلمہ طیبہ ہے یعنی اللہ اور اس کے رسول کی توحید کا، رسالت کا اقرار کرنا، اس کے بعد آگے آ جائیے تو نماز ہے، روزہ ہے، اب آگے جو مزید دو احکام ہیں جس میں زکوٰۃ ہے اور حج کی ادائیگی ہے، یہ وہ احکام ہیں کہ جو بندے کو فرض ہیں اس نے کرنے ہیں، اور یہ اس پر فرض ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنی استطاعت عطا فرمائی ہے، اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، مالی طور پر جس کو اتنی قوت عطا فرمائی ہے، اب اس کے پاس مالی طور پر سلمان بھائی قوت بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مال تو ہے لیکن میں اپنی عقل چلا کر اس سے وہ کام کروں گا جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو، میں حج کروں گا تو اس میں صرف میرا فائدہ ہے، میں چار بندوں کے ساتھ اچھے معاملات ان کے کر دوں گا، ان کے روزگار بنا دوں گا، ان کے ساتھ یہ فلا فلا نیکی کر لوں گا، اب وہی بات ہے کہ نام نیکی کا رکھ رہا ہے، دخل اپنی عقل کو دے رہا ہے، یطیعون اللہ ورسولہ سے روح گردانی کر رہا ہے،
اس میں سے نکل گیا،
نہیں چل رہا ہے۔
اور باقی میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں، آپ جو کہہ رہے ہیں چار بندوں کا بنا رہا ہے، ایک کا ہی بنا دے تو یہ بڑی بات ہو جائے گی،
نام لگا رہا ہے چار بندوں کے بنانے کا،
جو یہ ایک کا بھی نہیں، ایک کا بھی نہیں بنے گا اتنے پیسوں میں، جتنے پیسوں میں مطلب 8 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، 12 لاکھ روپیہ، 13 لاکھ روپیہ جو ہے اس میں آپ یوں بولیں کسی ایک بندے کو آپ ایک اسٹیبلش چیز جو ہے وہ کر کے دے دیں گے، تو پہلے نمبر پر اسٹیبلش ہو جائے، اسٹیبلش ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اپنی جگہ پر ایک بات ضرور ہے، لیکن میں آپ کو عرض کروں بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں کیا کرتے ہیں خالد بھائی،
جی
50,000 روپیہ ہے، 5 بندوں کو 10,000 روپیہ دیں گے، ایک بندے کو 50,000 روپیہ عموماً نہیں دیتے، 5 بندوں کو دیں گے اور 10,000 دیں گے، یا 10 بندوں کو دیں گے اور 5,000 دیں گے، کسی کا بھی کچھ بھی نہ بنے، اپنا بھی کچھ نہیں جو ہے وہ بنایا اور اگلے کا بھی جو ہے نا وہ کچھ نہیں بنایا۔ تو یہ جو خالد بھائی پوائنٹ بتا رہے ہیں یہ میں نے اس پہ ایک بات کر لی، جو حالات کے سینریو کے اعتبار سے ہیں، جب آپ کو کام اسٹیبلش کریں گے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کچھ رقم جو ہے وہ ریکوائر ہوتی ہے، پھر اس میں سسٹین کرنے کے لیے نقصان کا ایک الگ سے وہ پورشن رکھنا پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ آپ نے دکان کھولی گیا اور آج ہی بالکل جناب بکری شروع ہو جائے گی اور بڑا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لوگ کھولتے ہیں پھر پریشان ہوتے ہیں، جو لگایا ہوتا ہے وہ ڈوب بھی جاتا ہے، آپ تو کسی کو کھڑا کرنا چاہ رہے تھے، یار حج کرنے کے لیے کیا جانا ہے، میں نے حج فرض ہے یہ اس کو کاروبار کرا دیتا ہوں میں، معاذ اللہ، اللہ بچائے ایسی سوچ سے۔ بہرحال یوں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ جس کام کی بنیاد آپ نے ڈال دی ہے اس کام نے کیا ہونا ہے، آگے گرنا ہی ہے، جس طرح سود سے کاروبار شروع کر لیا ہے تو اس کاروبار نے غرق ہی ہونا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی حل ہے نہیں،
ہے نہیں۔
اچھا یہ شروع کیا، ادھر کیا ہوا، فرد حج نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ جو وبال ہے اپنے اوپر جو ہے نا اس کو رستہ اس کا کھول لیا، اور جس کا بنانا چاہ رہے تھے بنا، اس کا بھی کچھ نہیں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو اس طرح کے کام نہیں کرنے، عقل کو دخل وہاں دے جہاں اللہ رسول نے اجازت دی ہے، بھی یہاں آپ عقل کو دخل دے لیں، آپ نے نفل پڑھنے، آپ کی عقل کہہ رہی ہے یار آج 20 نفل پڑھیں گے، سبحان اللہ، بالکل دخل دیں، اللہ پاک نے فرمایا بھی جو ہے وہ تکبیر تحریمہ رب کا فکبر، کہ تکبیر تحریمہ بولو، بندہ بولے یار میں تو پہلے خروج بھی سنوں ہی، تھوڑا بندہ بیٹھ کے آخری جو فرد ہے نا کار اخیرہ میں پہلے ہی کر لوں، اور تھوڑا بیٹھ کے تھوڑا جو ہے نا وہ سانس لے کے لمبے لمبے سانس لے کے اپنی طبیعت فریش کر کے اب میں آگے دوسرا فرض میں جو ہے نا وہ تکبیر تحریمہ کا فرض میں دوسرے نمبر پر ادا کروں گا، یوں بنائے گا تو یوں نہیں چلے گا۔ तो जो पैरामीटर है ना, याद रखिए, दीवार को तोड़कर दीवार बनाई जा सकती है, बुनियाद को तोड़ करके दीवार नहीं बनाई जा सकती। अब बोले बुनियाद तोड़ दो और अब दीवार बना लो, यूं नहीं होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। बातें अमूमन समझ में आ रही होती
हैं,
लेकिन बंदा क्या कर रहा होता है, उन पर अपनी जो अकल की या शैतान, बल्कि अकल नहीं कहना चाहिए इसको, इसको इस तरफ हम आते हैं कि जो शैतान की दी हुई जो कोटिंग है वो चढ़ा करके, उनको छुपाने की कोशिश करके अपना मुद्दा जो है वो आगे लाने की कोशिश कर रहा होता है। ये अल्लाह वालों का और या का कभी कतान अंदाज नहीं रहा, तो इसको भी जो है वो जरूर कंसीडर किया जाए। और खालिद भाई ने जो एक बात और बताई है, अल मुतीउन, अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले, और या अल्लाह वाले ऐसे ही होते हैं, अल्लाह की फरमा बरदारी करने वाले होते हैं, लिहाजा हमें भी ऐसा होना चाहिए। फिर जब ये अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, और फिर हराम से अपने आप को बचाते हैं, ये नहीं हो सकता कि हलाल भी करता रहे और साथ में कुछ ना कुछ हराम भी जो है वो लेता रहे। बंदा बोले यार ठीक है, ये जो है वो 40 यूनिट लगानी है इंसुलिन, कोई 2 यूनिट जो है ना जहर की भी लगा लो, लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा यार। इतना बड़ा प्याला है, इसमें जनाब इस प्याले के अंदर जो है ये 100 ml पानी है, चलो इसमें कुछ 3 ml तेजाब भी डाल लेते हैं, कहां 100 कहां 3, कोई मुआजना है? कोई मुआजना नहीं, 97 points का फर्क है, 97 ml पानी है, बल्कि पानी तो 100 ml ही है, ठीक है ना जी, तो आपने 3 ml इसमें तेजाब डाल दिए, कोई डालेगा? अरे थोड़ा सा तो है, कोई नहीं डालेगा। तो जिस तरह हमने हलाल करना है वैसे ही हराम से क्या है बचना भी है। जिस तरह हमने नेकी करनी है वैसे ही गुनाह से क्या है अपने आप को बचाना भी है। जो आपको इस डगर पे लेके आ रहा है कि नेकियां भी करते जाओ, गुनाह तो कर ही रहे हो, कुछ नेकियां भी करते जाओ, गुनाह भी ठीक है तुम कर रहे हो, तो नेकियां भी कुछ ऐड बीच में कर लो, याद रखिए ये भी शैतान का क्या है, झांसा है। तो हमने नेकियां करनी है और गुनाहों से क्या है रुकना है और बचना है, यही अल्लाह वालों का अंदाज है। और फिर जब वो इस अंदाज में आगे बढ़ते हैं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उन्हें फिर ऐसी शान अता फरमाता है, ऐसी अजमत अता फरमाता है कि जो आम बंदे के पास होती नहीं। इसकी मैं आपको छोटी सी मिसाल, अकलमंदों के लिए आसान सी मिसाल समझने के लिए बड़ी वादे से, फूल जो है ना, ये कमल का भी क्या होता है?
फूल
होता है। और गेंदे का भी क्या है?
फूल है।
और मोतिये का भी क्या है?
फूल
है। और गुलाब का भी क्या है?
फूल है।
फर्क है कि नहीं है?
बिल्कुल है।
सारे क्या है?
फूल है
जिनके मैंने भी नाम लिए हैं, लेकिन गुलाब का फूल क्या है? एडी दख ही वखरी है, यानी इसका जो लुक है ये ही क्या है, ये अलग है, देखने बने को क्या लगता है, अच्छा जहा लगता है। अच्छा इस पे आगे जाऊं तो और भी बड़ी बातें हैं, लेकिन चलें इधर ही बस करते हैं। तो फूल सारे हैं लेकिन उसमें गुलाब का फूल क्या है? नुमाया है, इसकी वैल्यू क्या है? अलग है। वैसे ही बंदे अल्लाह के सारे हैं, लेकिन जो महबूबाने बारगाह हुए, जो अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने वाले जो है वो हुए, औलिया हुए, अल्लाह वाले हुए, उनकी शान क्या है अपनी, ये अलग है। समझने के लिए इतनी बात काफी, जिसको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो अल्लाह उसको भी समझ अता फरमाए, हमें भी अता फरमाए।
देखिए ना, बंदा है ना, मोमिन है, इंसान है, बंदा है, मुनाफिक है, इंसान है, बंदा है। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने जहां मोमिनों का तज़किरा फरमाया ना, ये आयत जो मैं तसलसल अर्ज कर रहा था, फिर उसमें इरशाद फरमाया, वादल्लाहुल मोमिनीन वल मोमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك هو الفوز العظيم।
ये
المطيعون ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں, تو ان کے لیے انعام کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے جنتوں کے وعدے فرماتا ہے, جنتیں بھی ایسی کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, باغات ایسے عالی شان ہیں وہ, اور یہ ان کے مسکن ہیں, ومساكن طيبة پاکیزہ رہائش کے مکان ہیں ان کے, فی جنات عدن, جنت عدن میں ہے, یا جنت کے وسط میں بھی اس کی ایک تعبیر بیان فرمائی گئی کہ اب یہ ایسے جنت میں ان کو محلات عطا کیے جا رہے ہیں, اللہ کریم اس کا وعدہ فرما رہا ہے, اور پھر ارشاد فرما رہا ہے ورضوان من اللہ اکبر، یہ مومنین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنی رضا عطا فرما رہا ہے، اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں بڑی کامیابی مل گئی، اللہ کی رضا یہی بڑی کامیابی ہے، حالانکہ منافق بھی تو بندے تھے لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی المتیعون میں نہیں آ رہے تھے، فرما برداری کی طرف نہیں آ رہے تھے، تو ان کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں، ہی حسبہم ولعنہم اللہ ولہم عذاب مقیم، جہنم ہی ان کو کافی ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھی ہے اور ہمیشگی کا عذاب بھی ہے۔ تو اب بندوں کو دیکھ لینا چاہیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں ان کے لیے انعامات ہیں، جو ناراض کرنے والے ہیں ان کے لیے پریشانی کی زندگی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے راستوں پر چلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو آسان کر دیتا ہے، اس کے اعمال کو ستھرا کر دیتا ہے۔ احادیث میں آیا کہ جب بندہ نیکی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں کرنا آسان
کر دیتا ہے،
اور جو بندہ گناہ کی طرف التفات رکھتا ہے پھر اس کا دل کیونکہ گناہ کی طرف مائل ہے تو اس کے لیے یوں گناہ کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بندہ اشکال کرے، یہ سوچے کہ جناب یہ ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ والوں کے واقعات پڑھنے کے بعد، سننے کے بعد سوچے کہ انہوں نے کیسے کر لیا، وہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ میں نہیں کر سکتا، تو جس طرح وہ عبادات میں اپنے دل کو لگائے ہوئے تھے کہ میں بھی ایسے اپنے دل میں عبادت کی محبت رکھتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت رکھتا ہوں، کبھی ایسا بھی ہے کہ میری آنکھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں، اس کی محبت میں آنسو آئے ہوں، کبھی جنت کے شوق میں میرے بھی ایسے دل میں تمنا آئی ہو کہ آج ساری رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاگ کر عبادت کرتا ہوں، اس کے حضور قیام میں کھڑا ہوتا ہوں، اگر آتی ہے اور یہ عمل ہوتا ہے بہت اچھی بات ہے، پھر اس کا لطف محسوس کرنے والا اللہ کے ولیوں کے حوالے سے، اللہ کے نیک بندوں کے حوالے سے، اللہ والوں کے حوالے سے یہ نہیں کہے گا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، ان سے کیسے ہو گیا۔ جب اس کو آسان بات کہوں تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنا، جس کو لذت آشنائی مل جائے نا پھر وہ دو عالم سے بیگانہ ہو کر سب سے ٹوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بھی اپنے آپ میں ایسی انجمن محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کی پوری جو رعایا ہے وہ ساری ایک طرف ہو جائے، تو وہ بادشاہ اپنی رعایا سمیت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوتا ہے، اور جس اللہ والے کو لذت آشنائی نے دو عالم سے بیگانہ کر دیا ہو وہ اپنے مرید کو بھی حکم دیتا ہے تو وہ ایک پیالے میں پورا کا پورا انا ساغر اٹھا لیتا ہے، اور اللہ والے ایسے کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اعزاز عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کے راستے پر چلنے کا وہ انعام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، کہ مولا کا قول یہ ہے کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی مزے ہیں، خوشخبریاں ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے انعام اور مزے ہوں گے۔
واہ جی واہ، مرحبا خالد بھائی۔ اور پھر جو ان کو اللہ کریم فراست عطا فرماتا ہے،
سبحان
اللہ، اس کی پھر ایک اپنی شان ہے۔ اب یہ فراست کیا ہے خرم بھائی بتا رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، اللہ رب العالمین کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اخروی انعامات تو عطا فرماتا ہے، آخرت تو ہے ہی، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین انہیں اپنے پاس سے ایسی چیز، ایسی شانیں عطا فرماتا ہے جس کی وجہ سے بسا اوقات ان کا شہرہ جو ہے پورے عالم میں ہو جاتا ہے۔ انہی جو انعامات الہیہ میں سے ایک چیز ہے فراست۔ فراست ایسی شے ہے کہ انسان ظاہری اسباب کے بغیر ہی کسی کے باطن کے معاملے کو جان لیتا ہے، یا آئندہ ہونے والی بات کو وہ جان لیتا ہے۔ یہ گویا علم لدنی کی اقسام میں سے ایک قسم ہی ہے جو فراست ہے۔ اچھا، فراست کے حوالے سے میں ایک بات واضح کر دوں کہ یہ ایک تو فراست وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین اپنے بندہ مومن کو عطا فرماتا ہے، وہ صرف اللہ کے خاص مومن بندوں ہی کا حصہ ہے، وہ ہر ایک کو، یعنی کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ لیکن ایک فراست وہ بھی ہے، کہ جو مختلف علوم و فنون کے ذریعے، علم طب کے ذریعے، علم کیمیا وغیرہ کے ذریعے، کہ جو اپنے تجربات وغیرہ کی وجہ سے جو آئندہ کی باتیں، آئندہ کی چیزیں جو ایجادات بھی کرتے ہیں، معلومات بھی کرتے ہیں، تو وہ جو فراست ہے وہ بھی ایک فراست ہی ہے، لیکن اس کے اندر عام ہے، جس کے پاس، یعنی کہ وہ مومن کو بھی مل سکتی ہے اور غیر مسلم کو بھی مل سکتی ہے۔ لیکن جس فراست کی ہم بات کر رہے ہیں، جو اللہ والوں کا خاصہ ہے، وہ فراست وہ ہے کہ بندہ دلوں کے احوال بھی جان لیتا ہے اور وہ آئندہ کے معاملات بھی دیکھ لیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فراست کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اتقو فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر من نور اللہ، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جس کی نگاہوں میں اللہ رب العالمین کا نور ہو، جس کو دیکھنے میں معاون اللہ پاک کا نور ہو جائے، تو پھر وہ صرف اس کی نگاہ اتنی نہیں رہتی کہ جیسے عام نگاہیں جا نہیں سکتی، اس کی نگاہیں وہ ہوتی ہیں کہ دیوار کے پار بھی دیکھ لیتی ہیں، میلوں دور بھی ان کی نگاہیں کام کرتی ہیں، اور صرف لوگوں کی ظاہری جو ان کی حالت ہے اسی پر نہیں بلکہ ان کی باطنی حالت پر بھی وہ نگاہ کام کرتی ہے اور باطنی حالت کی خبر دیتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے یہ وعظ نہیں فرماتے تھے، آپ کے جو شیخ تھے انہوں نے آپ سے کہا بھی کہ آپ وعظ فرمایا کریں، پھر حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نبی کریم علیہ السلام نے خواب میں حکم دیا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وعظ فرمانے لگے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آپ کے وعظ کے دوران ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا، کہا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر من نور اللہ، کہ مؤمن کی فراست سے ڈرو۔ کہنے لگا اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تھوڑی دیر سر جھکا لیا اور اب وہ جو ان کی نگاہ نے کام کیا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سر جھکا لیا۔ کچھ دیر میں اس کے بعد آپ نے اس سے ارشاد فرمایا کہ اب تیرے مومن ہونے کا وقت آ چکا ہے۔ تو وہ آپ کا وہ عقدہ کھل گیا، وہ جاننا چاہتا تھا یہ فراست کیا ہے، اور اس نے کیا کیا تھا، وہ شخص تھا غیر مسلم اور وہ اپنی حالت کو بدل کر مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر اس طرح آ کر بیٹھا کہ جیسے مسلمان اسے اپنے جیسا سمجھیں، لیکن وہ بات ہے نا کہ مومن کی فراست جو ہے وہ باطن کے احوال کو بھی دیکھ لیتی ہے۔ تو اس کا جو حال تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوشیدہ نہ رہا اور آپ نے اس کی کیفیت کو بھی جان لیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اب تیرے اس معاملے سے کفر سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے۔ چنانچہ جب آپ نے فرمایا نا اس کو کہ اب تیرے مومن ہونے کا وقت آ چکا ہے تو اسی وقت وہ شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے فراست جان نہیں لی بلکہ اس نے فراست اپنی آنکھوں سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دیکھ لی۔ فراست کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے وہ بالکل ظاہر و باہر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردست فراست اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض وصال میں جب آپ نے خطبہ دیا تھا تو اس خطبے میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا میں ہمیشہ رہے اور چاہے تو وہ آخرت کو اختیار کر لے۔ تو پھر جب آپ نے یہ خطبہ دیا نا تو صحابہ کرام علی مردوان سن رہے تھے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اب اس وقت صحابہ کرام علی مردوان کو تعجب ہوا، یہ کیا بات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسے شخص کی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے دو باتوں میں سے ایک کو اختیار کر لینے کا حکم فرمایا، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو پھر اس وقت جان لیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے سمجھ گئے تھے کہ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی عام مومن کی نہیں ارشاد فرما رہے بلکہ آپ اپنے بارے میں خبر دے رہے ہیں، اور اس انداز سے خبر دینے کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کو غم نہ ہو، وہ دکھی نہ ہو جائیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابہ کے اس مجمع کے اندر نہ صرف اس بات کو پہچان لیا بلکہ اس کی وجہ سے آپ کو جو ایک رنج کی کیفیت تھی وہ بھی طاری ہو گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ فراست کا جو کمال والا جو معاملہ تھا اسی فراست کے ذریعے آپ نے دین اسلام کی خدمت بھی کی ہے، اور یہ اولیاء کرام علی مردوان کا معاملہ رہا ہے کہ انہوں نے اس فراست کے ذریعے دین کی خدمت کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور خلافت میں بڑی فراست سے معاملات نبھائے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم فراست کی بات کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست کی شان تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تذکرہ کرتے ہوئے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے، تو یعنی وہ صاحب فراست لوگ ہوا کرتے تھے، میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی شرح میں یہ ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نہیں فرما رہے تھے کہ ان میں فراست نہیں، اگر ہوتے تو یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب فراست ہونے کی ہی خبر دے رہے تھے۔ یہی تو فراست نے آپ کے کام کیا تھا، جب آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے امور خلافت نبھا رہے ہیں اور خطبے میں بیٹھ کر لوگوں کو حکم بھی ارشاد فرما رہے ہیں، لیکن یہ نگاہ فراست ہے آپ کی کہ جو نہ صرف مدینہ منورہ میں آپ کو معاملات کو دکھا رہی ہے بلکہ نہاوند کے مقام میں جو میلوں دور ہے وہاں پر بھی آپ کو معاملات کا ملاحظہ کروا رہی ہے اور وہاں پر بھی دین اسلام کی خدمت میں آپ کی اس فراست یہ اسے یعنی کہ اللہ رب العالمین نے کام لیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پر آ جائیں. ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھتے ہیں, فرماتے ہیں کیا بات ہے کہ لوگ میرے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ میں ان کی آنکھوں میں زنا کے اثرات دیکھتا ہوں. نوجوان کو یعنی کہ آپ کا یہ جملہ ہے تو تھوڑا اس کو ناراضی ہوئی. اس نے کہا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی لوگوں پر وحی نازل ہونے لگی؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں, بلکہ یہ فراست ہے, یہ فراست ہے جو مجھے بتا رہی ہے کہ تمہارے نگاہوں میں زنا کے اثرات ہیں. معاملہ یہ تھا کہ وہ جو نوجوان آئے تھے آپ کے پاس تو ان کی نگاہ راستے میں کسی عورت پہ پڑ گئی تھی, تو بس وہ جو نگاہ پڑ گئی تھی اس نگاہ کو آپ نے حضرت نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنے کو دیکھا نہ تھا, لیکن جب وہ آپ کی بارگاہ میں آئے تو اس کے اثرات کو آپ نے ملاحظہ فرمایا اور ان اثرات کو بیان بھی کر دیا کہ یہ دکھائی دے رہے ہیں. حضرت سیدنا امام آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں کے وضو کے اندر ان کے گناہ نظر آتے ہیں اور آپ ان کو بارہ گناہوں سے روکنے کے لیے آپ ان کو فرمایا کرتے تھے, تو پھر آپ نے دعا کی اور پھر یہ معاملہ آپ کا ختم ہوا. لیکن یہ فراست اللہ رب العالمین اپنے محبوبوں کو اپنے ولیوں کو عطا فرماتا ہے اور اسی فراست کی وجہ سے بہت سارے جو دینی امور کے اندر وہ معاملات نبھاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ رہ گیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑے وہ فراست والے تھے. آپ کی تو فراست کا پورا باب ہے, آپ کو اللہ رب العالمین نے ایسی فراست, چونکہ آپ تو مدینہ العلم کا دروازہ ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست ایسی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جو بہت کچھ معاملات ایسے بھی آئے, ہم نے تذکرے اس کے تاریخ کی واقعات میں پڑھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فراست کی داد دیتے ہوئے کہنے لگے کہ لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. بہت سارے قضا کے معاملات آپ نے اپنی فراست سے اس طرح سے آپ نے نبھائے کہ اس کے اوپر لوگ دنگ ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اگر ہم یعنی کہ اولیاء کرام علی رضوان کی بات کرتے ہیں تو اولیاء کرام بھی بڑے صاحب فراست ہوا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ صاحب فراست حضرات کی جو فراست کے معاملات جب لوگوں کے اندر مشہور ہوئے تو ایسے مشہور ہوئے کہ آج بھی کتابوں کے اندر ان کے تذکرے موجود ہیں اور آج بھی لوگ ان سے فیض پا رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کا دنیا میں اپنے ولیوں پر خاص انعام ہوتا ہے.
مرحبا. اور یہاں میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ کا رستہ بتایا ہے, یہ یاد رکھیے گا. فراست کے انداز ہے, جیسے بغدادی نے اس کو مسلمان کر دیا نا, بتا دیا بھائی کفر سے توبہ کر لے, یہ فراست کا جو کیا ہے یہ کمال ہے. یعنی انہوں نے اپنی فراست سے کیا کیا ہے, لوگوں کو اللہ تعالی کے قریب کیا ہے, ان کے اعمال میں بہتری آ جائے اس کے لیے جو ہے وہ ایک کردار ادا کیا ہے. محبوب قدموں میں لانے والا کام نہیں ہے, محبوب قدموں میں, من پسند محبوب قدموں میں. میں تو ایک تو حیران ہوں, ایک کیا ہے محبوب بھی ہے اوپر سے کیا ہے
من پسند بھی,
من پسند بھی ہے. اللہ جہاں رحمت فرمائے. اور اوپر سے کہاں پہ ہے, اوپر سے کہاں ہے, قدموں میں. محبوب سر پہ بٹھانے کے لیے ہوتا ہے یا قدموں میں ڈالنے کے لیے ہوتا ہے؟ قدموں میں پہننے کی تو جوتی ہوتی. تو اللہ اکڑ نصیب فرمائے. یہ بات بھی یہاں کہنا ایک بنتا تھا, اس کا موقع بھی تھا. بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار آپ گزشتہ دو راتوں سے آپ صحیح سو نہیں سکے, آپ آدھے گھنٹے کے لیے کم از کم ضرور اٹھتے ہیں. تو بتائیے بھائی بجلی بند ہو رہی ہے, اتنا آدھا گھنٹہ اگر اے سی بھی لگا کے یہ سو رہا ہے, اے سی بند ہو گیا, پنکھا بند ہو گیا, بجلی کا کوئی آلٹرنیٹ انتظام نہیں ہے, یا وہ بھی ہے وہ بھی بند ہو گیا, تو آپ اس نے کیا کرنا ہے؟ چلو آپ بولے 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ تو چل جائے گا, اس میں پھر آنکھ کھل گئی, اب جاگ رہا ہے. ہاں بھائی, ہاں بھائی, کیا بات, صاحب فراست. اوئے ہوئے ہوئے, گزشتہ ایک ہفتے سے آپ پانی کی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں, پورے علاقے کا پانی نہیں ہے بھیا, ہمارا نہیں ہے تو کون سا کمال ہو گیا. یہ ان چیزوں میں تھوڑا فرق کر, اس میں فرق کرنے کی حاجت ہے. بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں, جیسے خرم بھائی نے ایک مضمون بیان کیا ہے اولیاء کی نگاہ بصیرت کا, ٹھیک ہے, لوگ کیا کرتے ہیں پھر اس کو ایک دوسری طرح سے لے کر کے پاگل بنانے کے لیے, دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے, ان کو لوٹنے کے لیے, پیسے جو ہے وہ کھینچنے کے لیے, یا اور جو کوئی برا مقصد ہے اس کو پورا کرنے کے لیے, پھر بعض اوقات اس طرح کی چیزوں کو بھی یوں کر کے لے کے آ رہے ہوتے ہیں. آپ کے ذہن میں آج کل کشمکش چل رہی ہے. تو بھائی ہر بندے کے ذہن میں کشمکش جو ہے وہ چل رہی ہے. کون ہے بندہ جو پیٹرول پمپ پہ جا رہا ہے اس کے دماغ میں بھی کشمکش چل رہی ہے, اور جو ہے وہ آئل خریدنے جا رہا ہے گھر کا اس کے دماغ میں بھی کیا ہے خالد بھائی,
کشمکش ہے.
کش بھی ہے اور مکش بھی ہے, دونوں ہے. اللہ رحمت فرمائے. ایک لائٹر نوٹ پہ بات ہے بہرحال, تو ان چیزوں میں بھی کیا کرنا پڑے گا, ان کو ڈیفرنشیٹ کرنا پڑے گا. اور پھر اہل اللہ میں آپ کو یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جو ادا ہے اس کا فیضان ملے گا, اس کی جھلک ملے گی. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. خاص جو اولیاء جو صلحاء جو اللہ والے ہیں وہ اگر آپ کو کوئی نیکی کی بات بتا رہے ہیں, کوئی اچھا آپ کو عمل بتا رہے ہیں, کسی اچھے کام کی طرف لے کے آ رہے ہیں, تو وہ اس کو للہیت کی بنیاد پر ہی کریں گے.
سبحان,
یہ بھی ان کی ایک امتیازی شان ہے, ایک مقام ہے. ہم اس کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک, ایک خاص جو ایک مقام ہے, ایک بات ہم اس کی بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنجی شیخ, حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, لوگوں کو مسلمان کیا, ان سے مسلمان کرنے کے پیسے تھوڑے لیے آپ نے. اللہ کی جو ہے وہ یاد کا راستہ بتایا ہے, اللہ سے جو ہے وہ لوگ بنوں کی لگائی ہے, لوگوں کو دنیا سے ہٹایا ہے اور مالک کی بارگاہ میں جو ہے ان کو پہنچایا ہے, جھکایا ہے, اس طرف جو ہے وہ راستہ بتایا ہے. اس کی آپ نے اجرت تھوڑی دی ہے ان سے, بھی میں نے تمہیں بتایا ہے چونکہ تمہیں مسلمان کیا, لے آؤ. یہ ان کے اس طرح کے انداز صلحاء کے نہیں ہوتے. تو یہ جو بات ہے جو آپ کو اس طرح کی جو عام فہم باتیں ہیں, آپ جو ہے نا وہ چشمہ آپ کا ٹوٹ گیا ہے. پہلے پوچھ رہے ہیں کہ بچے کتنے ہیں آپ کے, بندہ بتائے گا جی دو بچے ہیں. کیا عمر کیا ہے, ایک بچے کی عمر جو ہے وہ 2.5 سال ہے, ایک بچے کی عمر جو ہے نا یہ 5 سال ہے. اچھا چشمہ آپ کا پچھلے مہینے میں چشمہ بھی ٹوٹا, ابھی 2.5 سال کا بچہ آپ ریم لیس چشمہ پہن کے اس کے سامنے جائیں گے, اس نے ڈائریکٹ چشمے کو ہاتھ ڈالا, چشمہ ٹوٹنا ہی ہے. تو ہر شے کو فراست کے کھاتے میں ڈال کے بندہ بیوقوف بننے کے لیے بھی جو ہے وہ تیار نہ رہے, کیونکہ اس کے بعد پھر آگے نتیجہ کیا ہے اس پہ بھی ساری چیزوں پہ غور کرے. تو یہ کچھ ہماری اپنی کمزوری ہے, معذرت کے ساتھ. محبوب قدموں میں لانے والا بھی کوئی آپ کو نیک بندہ تو ایسا نہیں ملے گا, آپ کو بڑی بڑا نیک, بڑا پرہیزگار, بڑا متقی آدمی ہے, اور کام کیا کروا رہا ہے, محبوب قدموں میں لا رہا ہے. یہ بھی اچھے لوگوں کے کام نہیں ہے یہ. ہائے 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 خالد بھائی, میں نے بھی ایک تجربہ کیا ایسے جو ہے نا, وہ ایک فون کھڑکا دیا ایک نمبر کے اوپر میں نے بھی, ٹھیک ہے. ایک میں نے مطلب نعرہ پڑا, اور نعرہ پڑنے کے بعد میں نے کیا کر دیا,
فون کھڑکانے
کے بعد جو ہوا وہ بہرحال اگلی بات ہے. وہ کیا ہوا, جس بندے کو اپنا ہی خبر نہیں, اپنا ہی حال جس کا درست نہیں ہے, وہ کسی کا حال کیا درست کرے گا, اپنا بھی بگڑا ہوا دوسرے کا بھی بگاڑ ہی رہا ہے.
بعض اوقات سلمان بھائی اس تھوڑی سی عرض کروں گا کہ شیطان بھی لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہے. اچھا کیا ہوتا ہے کہ اگر بالفرض کسی شخص کو خواب ایسے ویسے آنے لگے جس کے اندر آئندہ کی باتیں اس کو پتا چل رہی ہوں, یا وہ کسی کے حال کے دیکھے اور اس کو پیچھے کچھ ہوا, وہ بات اس کے دماغ میں اچانک آ جائے اور وہ بالکل صحیح نکلے, یا اس کا کوئی پوشیدہ معاملہ ہے ایک دم اس کے منہ سے نکلے ظاہر ہو جائے, تو لوگ پتہ ہے کس میں آ جاتے ہیں, اس انداز یہ سوچنے لگتے ہیں شاید اپنے بھی کچھ ہیں, ہمیں بھی کچھ آ گیا ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں کچھ ایسا معاملہ ہے, مطلب ہمارے پر خصوصی کرم ہے. تو وہ اس طرح کی سوچوں میں پڑھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ شاید ہم بھی ولایت کے رستے پر چل پڑے. ایسے لوگ میرے پاس آئے کہ ان کا ظاہری حال ہے نا کچھ اور ہی تھا, یعنی نمازوں کا بھی جن کے پتہ نہیں, یعنی کہ وہ معاملہ ولایت والا تھا ہی نہیں, لیکن باتیں ایسی کہ جناب آپ کے ساتھ جو معاملہ ہے میرے آ جائے گا دماغ میں, یعنی کل یعنی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ آ جاتا ہے. بس کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا, مطلب انہوں نے وہ کہتے ہیں, لیکن جو ہوتا ہے بالکل پکا ہوتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی میں نے تحریر میں پڑھا, آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حوالے سے فرمایا کہ فرمائے جو القاء شیطان اور فرشتے کی جانب سے جو دل میں القاء ہوتا ہے, باتیں تو بہت ساری آتی ہیں نا دلوں کے اندر, وسوسے بھی آتے ہیں, لیکن بندہ جو ہے نا وہ وسوسے میں اور شیطان اور فرشتے کی جانب سے ڈالی ہوئی جو بات ہے نا اس کے اندر فرق نہیں کر پاتا, تو بندے کو پتہ نہیں چلتا. اور کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دونوں ہی کا جو اثر ہے نا وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے, اب جو باتیں بندے کے دل میں آ رہی ہیں وہ اسی لیے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو معیار بنایا وہ تقوی کو بنایا، تقوی کو معیار بنایا، کیونکہ اگر ایسی باتیں دل میں آئیں گی بندہ سمجھنے لگا اپنے پہنچ گئے، اب بہت آگے چلے گا، اس کو کیا خبر کہ اس کے دل میں جو باتیں آ رہی جس سے وہ اپنے آپ کو پہنچا ہوا سمجھ رہا ہے، وہ شیطان کی جانب سے، شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ایک عرصے تک ایک شخص کو کیا کہنے معاملہ دیکھا کہ اس کو بھی اسی طریقے سے خواب نظر آتے اور جی بہت ساری پوشیدہ معاملات لوگوں کے نظر آتے، پھر ایک عامل صاحب نے اس کو دیکھا، وہ ایک نیک شخص تھے، تو انہوں نے دیکھا وہ جی یعنی کنی کترا گیا۔ میں کہا جب نیک آدمی ہے تو پھر کنی کیوں کتراتا ہے؟ تو پھر جب معاملہ سامنے آیا نا، ان عامل صاحب نے کہا اس کے ساتھ جن کھیل رہا ہے، شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے جو اس کو اس طرح کے معاملات دکھاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جی میں بہت پہنچ گیا۔ تو جب اس طرح کے معاملات آئیں تو بندہ پہلے دیکھ لے کہ قرآن کریم نے جو پیمانہ دیا ہے نا الذین آمنوا وکانوا یتقون کا، میں اس پر پورا آتا ہوں یا نہیں، میں اللہ رب العالمین کا کتنا خوف رکھتا ہوں، اس کے نافرمانی میں کتنا ڈرتا ہوں، اور میری عبادت کا شوق کس طرح کا ہے، میری اس سے محبت کا تعلق کس طرح کا ہے، میرے دل میں دنیا بسی ہے، میرے دل میں اپنا کاروبار بسا ہے، میرے دل میں دولت کے سوا آتا ہی کچھ نہیں ہے، کسی پر احسان بھی کر دوں تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی آئندہ بدلے میں مجھ پر یہ احسان کرے گا۔ اپنی دل کی حالت یہ ہے، باطنی کیفیت ساری دنیا کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن یہ جو شیطان کھیل رہا ہے اس کو سمجھ نہیں پا رہا، اور پھر بھی خود کو سمجھ رہا ہے اپنے تو پہنچ گئے، اپنے تو بخشے ہوئے، آخرت کی پرواہ نہیں، دنیا کا معاملہ سیٹ ہو جائے۔ اس طرح بھی شیطان کھیلتا ہے۔ تو پیمانہ جو قرآن نے دیا ہے نا، آمنو وکانو
یتقون، واہ بھائی واہ، تقوی پرہیزگاری دیکھ رہے کہ میرے اندر اللہ کی فرما برداری ہے یا نہیں، اور جہاں میں دیکھ رہا ہوں وہاں پر بھی اللہ کی فرما برداری ہے یا نہیں، اللہ کے رسول کی فرما برداری ہے یا نہیں، اگر ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرے، وہاں سے وہ بچے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے، اور ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص عاشق جو ہے وہ بنائے اور فرما بردار بھی بنائے۔ کچھ کال دیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ جی
میرا سوال یہ ہے کہ اللہ والے حقیقت میں کون لوگ ہیں، تفصیل سے ارشاد فرما دیں۔ اس کے ساتھ ہی نعت خواں صاحب بھائی سے گزارش ہے کہ یہ نعت لجپال نبی میرے، اس کے چند اشعار سنا دیں۔
اللہ آپ کو برکت دے۔ اسی کا بیان جو ہے مختلف انداز میں چل رہا ہے، پہچان بھی چل رہی ہے اور باتوں کا بھی بیان ہم جو ہے وہ کر ہی رہے ہیں، اللہ برکت دے آپ کو۔ جی
پیارے سلمان بھائی، اج موجود والنا لرسے کہ اللہ والیاں دی پہچان، ایک انسان ہے کہ وہ اللہ والیاں دی بارگاہ چ حاضر ہوندا ہے، تے اللہ والے ایک ایسی گل کر دیندے نے قرآن و حدیث دے حوالے نال یو کر دین، لیکن وہ ساری سمجھ وچ نہیں آندی، تے اسی کہنے آ چنگا اللہ والا ہے، گل کیوں جی کر چھڈی، تے اس بارے بھی تھوڑی ساری رہنمائی فرماؤ کہ ضروری نہیں کہ وہ جو گل کروں ساڈے عقل وچ آوے اور اسی نو تسلیم کریے، ایدی تھوڑی لازمی وضاحت برائے مہربانی کرنا ہے۔ بہت گاؤں دیہات دے وچ ایک کام چل رہا ہے، تے نا خواں دی بارگاہ چ گزارش ہے، برائے مہربانی ہے لازمی دو تین شعر سنا دیو۔ سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے، بہت شکریہ۔
اگر تو جو ہے وہ بات بتا رہے ہیں، ایسی بات بتا رہے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ایسی بات بتا رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک بات جو ہے پتہ نہیں تھی، اب اس کا پتہ چل گیا۔ اچھا سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں، کسی جو ہے وہ عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے اس کو جو ہے وہ سمجھ لیا جائے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بات یہ ہے اور جو یہاں سے پتہ چل رہا، جو یہاں بتا رہے ہیں یہ غلط ہے، تو اس کو جو ہے وہ آپ ایک پرچی لکھ کر کے اچھے انداز میں وہ آپ پیش کر سکتے ہیں، جی یہ یوں نہیں، یہ فلاں کتاب میں یا فلاں جگہ پر اس طرح اس کو یوں جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ اچھا آپ نے یوں کیا پھر بھی وہ غلط بات پر ہی جو ہے وہ اصرار ہے، تو پھر آپ وہاں سے ہٹ جائیں، وہاں سے کیا ہے ہٹ جائیں۔ مسئلے بتانے والے آپ کو بڑے لوگ ملیں گے۔ ایک جگہ تھا مسئلہ تھا ایک، اور ایک استاد العلماء تھے، وہ وہاں پر جو ہے وہ خاموش تھے، اور ایک عام طالب علم تھا وہ کٹر 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 وہ بول رہا تھا۔ میں یہ چیزیں جو ہے نا دیکھ رہا تھا، میں نے پھر ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے تو کوئی بات نہیں کی، فلاں ہے وہ اتنی باتیں کر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری کہی ہوئی بات اگر میں کچھ کہہ دیتا تو اس کو پھر فل اینڈ فائنل جو ہے وہ سمجھا جاتا، اور اس وقت چونکہ مجھے اس بات پر شرع صدر نہیں تھا، یہ میرا مسئلہ مجھے مستحضر نہیں تھا, تو اس لیے یہ مجھے میرے ذہن میں نہیں تھا, اس لیے میں وہاں پر جو ہے وہ نہیں بولا. اور جو بول رہا تھا اس کا حال کیا ہے یہ پھر ایک اگلی بات ہے, بہرحال اس پہ تبصرے کی حاجت نہیں ہے. تو بعض اوقات بندہ جو ہے نا وہ یہ غلط بھی بیان کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ کسی کو بعض اوقات آپ ملیں گے کسی بندے کو, فروٹ بیچنے والا بھی آپ کو کوئی نہ کوئی بات بتا ہی دے گا. اب اگر صحیح بتا رہا ہے تو اچھی بات ہے, ورنہ اپنے پلے سے بنا کر باتیں کرنے والے. آپ کو بھی خرم بھائی موقع ملتا ہوگا ماشاءاللہ, آپ بھی عالم دین, جگید عالم دین ہیں, آپ بھی ہیں خالد بھائی, آپ بھی ہیں, تو کبھی آپ کو ملتا ہوگا بندہ جو بات کر رہے 100% غلط بات کر رہا ہے, لیکن اتنے اعتماد کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے یار یہ صحیح کہہ رہا ہے, شاید ہمیں جو ذہن میں ہے نا اس میں شاید کوئی ہو سکتا ہے وہ ہو کچھ ہمیں یاد کرنے میں یا سمجھنے میں کچھ غلطی لگ گئی ہو, حالا ہوتا وہی غلط ہے. اس طرح کے لوگوں سے پھر کیا کرنا چاہیے, دور ہٹ جائیں, کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ جھوٹ کو سچ بنا کر کے دکھایا جا رہا ہوتا. جھوٹ کو کیا ہے,
سچ بنایا,
سچ بنا کر دکھایا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں پھر بعض وقت کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. تو بندے کو بہرحال چاہیے اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, یہ مجھے پہچاننا ہوگا کہ بھئی یہ سچ آ رہا ہے یا جھوٹ ہی جا رہا ہے. اللہ جو ہے وہ ہم سب کو عقل و شعور نصیب فرمائے, کچھ ہماری ذمہ داری بھی ہے, کچھ کام ہمارے کرنے کے بھی ہیں. ہر کام جو ہے وہ آگے دوسروں پر ڈال دیں وہ تو ہے شیطان کا تو کام ہے بہکانا, میری ذمہ داری میں نہ بہکوں, میرا بھی تو کام ہے نا.
سلمان بھائی ایک بڑی پیاری آپ نے بات کہی, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. ہر شعبے کے اندر دیکھیں تو فراڈی ٹائپ کے لوگ مل ہی جاتے ہیں,
ایسی بات.
اور انسان کو اس دور کے اندر جو اتنے فتنوں کا دور ہے, اتنے دھوکوں کا دور ہے, تو یہ باقاعدہ اپنے یعنی کہ زندگی کا حصہ ہر ایک بنا لے کہ جی میں جس فیلڈ میں ہوں, جس کام میں ہوں, وہاں کم از کم کھوٹے اور کھرے کی پہچان میں رکھوں. کم از کم بالخصوص جس کو روحانی معاملات, جس طرح ابھی یہ ذکر چل رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو ولی بنا کر پیش کرتے ہیں, ہوتے وہ عامل ہیں یا باذ اللہ جادوگر بھی ہوتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو ولی بنا کر پیش کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بہت لوٹ کھسوٹ رہے ہوتے ہیں, اس کو چاہیے کہ آج کے دور کے اندر جہاں اس قدر دھوکے ہیں, دھوکہ ہوتا کیسا ہے, بندہ سامنے والا اعتماد میں آ جاتا ہے. جب قرآن کریم آپ نے پڑھا نہیں ہے اور آپ نے ولیوں کی پہچان کو جو یعنی کہ جانا نہیں ہے, اور پیمانے کو شریعت نے جو پیمانہ دیا اس معاملے میں اس کو آپ جانتے نہیں ہیں, تو پھر لا محالہ یہ فتنے میں تو آ ہی جائیں گے, فریب میں تو آ ہی جائیں گے. تو سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ قرآن کریم بما ترجمہ و تفسیر اس کا مطالعہ کریں. یہ بہت زیادہ لوگوں کو ایسی مطلب الحمدللہ اس سے بہت زیادہ اس بات کی آگاہی ملتی ہے کہ کھوٹا کیا ہے کھرا کیا ہے, تو وہ ایسے لوگوں کے فراڈ میں آنے سے بچنے سے وہ بچ جائے گا تقریباً. وہ جو مطلب اس کے لیے پہلی تو چیز یہی ہے کہ اپنے اندر علم کی مجلس میں اختیار کریں, علم کی مجلس ہوگی تب جا کر ان لوگوں سے بچے گا, ورنہ یہ آج کے دور میں اتنا ہے کہ ایک دھوکے سے نکلا نہیں دوسرے میں پڑ جاتا, اس دھوکے سے نکالنے والا تیسرا جو ہوتا ہے بسا اوقات وہ خود ایک دھوکا لے کر بیٹھا ہوتا ہے.
اللہ بچا.
تو بہت زیادہ دھوکوں کا دور ہے, پہچان پیدا کرنا تو اس دور میں لازمی ضرورت ہے, نہیں تو لوگ ایمان بھی لے جائیں گے.
اللہ بچا. داستانی کا دینی ماحول ہے, زبردست شیلٹر ہے, اس شیلٹر میں آ جائیں انشاءاللہ. عقیدہ بھی کیا ہے محفوظ ہے, عمل بھی کیا ہے
محفوظ
ہے, اخلاق بھی کیا ہے محفوظ ہے, اور اگر کوئی آپ کو مطلب علاج وغیرہ روحانی علاج کروانا ہے تو مجلس روحانی علاج ہے
موجود ہے.
کوئی پائی پیسہ بھی جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے یہ نہیں ہے, تو بالکل فی سبیل اللہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے, تعویذات تاریہ جو دیے جاتے ہیں کارڈ کا سلسلہ کار ہوتا ہے, تو اس میں آ جائیں گے داؤد اسلامی کے جنی ماحول میں اس شیلٹر میں, تو اللہ نے چاہ تو انشاءاللہ بہت سارے دھوکوں سے اور فراڈوں سے بچنے میں کیا ہو جائیں گے,
کامیاب
ہو جائیں گے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں.
میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس زمانے میں امیر السنت مولانا الیاس قادری صاحب کی ہمیں کس طرح قدر اور اطاعت کرنی چاہیے, آسان کر کے بیان فرما دیجیے, جزاک اللہ خیر.
آسان کر کے کون بیان کرے گا, وقار بھائی آپ بیان فرما سکتے ہیں آسان کر کے؟ جی میں فرما دوں, اللہ میں تو فرما ہی رہا ہوں, آپ بھی فرمائیں.
اللہ اللہ,
آج کے دور میں میل سن کی جتنی قدر کی جائے کم ہے.
کیا قدر کریں, کیسے قدر کریں,
ان کی تعلیمات میں عمل کریں.
واہ.
جو مرشد فرماتے ہیں لبیک, مدنی کام کریں اور مرشد کا دل بھی خوش کریں, اپنی دنیا بھی سنوارے اور آخرت بھی سنوارے.
مرحبا. بات جو آپ نے کی ہے نا پہلے, جو سب سے پہلی بات کہی ہے, اس میں آپ نے سب کچھ بیان کر دیا.
جی جی,
کہ جیسے فرما رہے ہیں ویسے کرتے جائیں اور الحمدللہ اللہ کا یہ فضل ہے اور اللہ پاک کا احسان ہے کہ جو یہ فرما رہے ہیں جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ اللہ پاک کی رحمت سے درست ہی بتا رہے ہیں. وللہ الحمد و شکر وجہ رسول ہی, اللہ پاک کا اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں. تو عمل کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں. جی
محمد عمران اتاری نوابشاہ سے وقار بھائی سے میری یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ والی نعت سنا دیں, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے.
آمین. مرحبا. اس کی وہ ایک طرح ہے نا, ہاں یہ بالکل. مرحبا. جی
یہ ارشاد فرما دیں, بزرگان دین اور اولیاء کرام کا بچپن کیسا ہوا کرتا تھا؟
بچپن کیسا ہوا کرتا تھا؟ جناب جنید بغدادی کی مثال موجود ہے, کچھ فرمائیں گے خرم بھائی؟
اولیاء کرام علی مردوان میں کیٹیگری الگ الگ ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جو بچپن ہی سے مطلب ولی ہوتے تھے, پیدائشی ولی ہوتے تھے, ان کا جو بچپن ہوتا تھا وہ بھی ہمارے لیے یعنی کہ ایک عمل کے لیے ایک نمونہ ہے کہ وہ کس طرح عظیم و شان ان کا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بچپن آپ دیکھ لیجئے. وہ تو ابھی پیدا ہوتے ہیں تو اپنی ولایت کی کرنیں بکھر رہے تھے. ایسے ہی اور بھی اولیاء کرام جو پیدائشی ولی تھے ان کے تو بچپن کے اندر, باقی بہت سارے بزرگان دین ایسے بھی ہوئے کہ جنہوں نے بعد میں توبہ کی اور پھر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر انہوں نے بہت ہی نمایاں مقام حاصل کیا. تو بچپن کا معاملہ ہر ایک کا مختلف رہا ہے. جو بچپن ہی سے اللہ کے ولی تھے ان کے معاملات ایسے تھے کہ جیسے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مثال دی تو وہ بچپن ہی سے آپ کی کرامات کا بھی ظہور ہوتا تھا, وہ تو ہمارے بس میں بھی نہیں ہے. اور جہاں تک بات ہے نیکی کی تو نیک ایسے ہوتے تھے, اخلاق ان کے بچپن ہی سے ایسے ہوتے تھے کہ جو ہمارے لیے بھی مشعل رہا ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جب آپ کے والد وصال ہو گئے آپ کا تو آپ کو والد سے جو وراثت ملی تھی اس کی باغبانی آپ کیا کرتے تھے. تو وہ جو بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ایک مجذوب بزرگ آپ کے باغ میں آئے تھے تو آپ نے کیا کیا تھا, آپ نے ادب کیا تھا, بڑا زبردست بڑا کامل آپ نے ادب کر کے دکھایا اور ادب سے بیٹھے. وہ ادب والی جو ادا ہے نا وہ بڑی پسند آئی تھی ان بزرگ کو. تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو اپنے پاس سے جو انہوں نے تبرک عطا کیا تھا تو وہ اس نے آپ کے دل کی دنیا ہی بدل دی. پہلے بھی آپ کی جو ولایت کا معاملہ تھا آپ کی نیکی تھی طبیعت میں, لیکن جب وہ آپ نے تبرک استعمال کیا تو پھر اب آپ کا معاملہ وہ کہیں اور زیادہ آگے چلا گیا. تو بچپن بھی جو ہیں اولیاء کرام علی مردوان کے ہمارے لیے قابل تقلید ہیں. تو یہ ماشاءاللہ سب کا معاملہ مطلب برابر نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں, خالد بھائی نماز پڑھ رہے ہیں اور گنج شکر کے نام سے آج بھی. سبحان اللہ کیا بات ہے.
بعض اللہ والوں کی تربیت بڑوں نے یوں کی کہ ان کو بچپن میں ہی اوراد و وظائف دے دی.
واہ.
اللہ ناظر الیہ, اللہ معیہ, اللہ شاہدی. فرمایا سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ میرا گواہ ہے. یہ باتیں جب پڑھ پڑھ کر سو رہا ہے بندہ, یعنی جب بالکل آرام کے لیے لیٹا ہے, اب سب ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک وظیفہ کر کے سو رہا ہے, تو یہ الٹیمیٹلی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بچپن سے اپنے بچوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں نا. یہ تسلسل ایک اولیاء کی تعلیمات کا چلا آیا ہوتا ہے اور وہ ہمارے بچے بچپن میں جب ان کو کر رہے ہوتے ہیں اللہ رسول, اللہ گواہ ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, یہ ساری چیزیں نظر میں رہتی ہیں تو ان کا اثر بعد میں بھی پڑتا ہے. اور اللہ کرے کہ ساری زندگی یہ بات یہ تصور بندہ رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, گناہوں سے بندے کو بچانے میں یہ تصور بہت معاون ثابت ہو.
شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپنے کا تذکرہ کرتا ہوں کہ آپ کا جو بچپن تھا, ایک تو آپ پیدائشی ولی تھے لیکن آپ 6-7 سال کی عمر سے ہی تہجد گزار, پانچوں نمازوں کی تو پابندی الگ ہے, تہجد کے گزار آپ تھے. یوں کیونکہ پورا آپ کا گھرانہ تہجد گزار تھا, آپ کی والدہ تہجد گزار, آپ کے والد, آپ کے دادا, تو ولیوں کا گھرانہ ہے, اس گھرانے کے اندر اللہ اللہ ہو رہا ہے. پہلا جو کلمہ آپ کی زبان سے نکلا وہ لفظ اللہ ہی تھا, اس میں جلال اللہ. تو یہ ان کا بچپن تھا کہ بچپن بھی ان کا عبادتوں بھرا تھا.
مرحبا. جی کون؟
میرا سوال ہے, نیک لوگ اللہ کریم سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
والذین آمنوا
اشد
حبا للہ. ایسی محبت کرتے تھے. اللہ کی محبت کے تو الگ سے پورے کیا ہیں واقعات ہیں. اولیاء کی محبت کی اگر آپ نے واقعات پڑھنے ہیں تو آپ مقبد النبی کی کتاب ہے حکایتیں اور نصیحتیں, لاجواب کتاب ہے. اور اولیاء کے ایسے اس میں واقعات ہیں آپ پڑھتے جائیں، سیکھتے جائیں، باطن روشن کرتے جائیں اور آنکھوں سے آنسو بہاتے جائیں۔ اولیاء کے جو انداز محبت کے، اللہ کی محبت کے، یہ پورا ایک موضوع ہے۔ ایک کال کے جواب میں اس کو کتنا ہم جو ہے وہ بیان کر پائیں گے، جیسے میں نے ایک بات بیان کی، ایک بات بھی ہم بیان کریں تو بھی ٹھیک ہے، ہو جائے گا، لیکن یہ پورا کیا ہے، ایک موضوع ہے۔ والذین آمروا
اشد،
اللہ فرماتے ہیں ایمان والے اشد حب للہ، ہر شے سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ خالد بھائی،
اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی محبت عطا کرے، تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کا انداز دیکھیے، تو وہ سب کے سب آپ کو اسی ٹریک پر ملیں گے کہ سب سے ٹوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ رب العالمین نے جن لوگوں کو اپنا انعام یافتہ قرار دیا، ان میں پہلی فہرست انبیاء کی ہے۔ ان انبیاء میں جسے ایک خاص مرتبہ عطا ہوا، حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام وراء الورا ہے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے معاملات کو دیکھ لیجئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جب ان کو اپنی محبت عطا فرمائی، اپنی نیابت عطا فرمائی، فرشتوں کے سامنے آتے ہیں تو فرشتوں کو خبریں دیتے ہیں اور محبت الہی کے، پھر ان کے ایسے واقعات ہیں کہ زمین پر جب تشریف لاتے ہیں تو یاد الہی میں، محبت الہی میں گریا فرماتے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دیکھیے، تو کئی واقعات، بلکہ یوں سمجھے کہ بہت زیادہ آپ کی واقعات قلم بند کیے گئے، سیرت میں آپ کی لکھا گیا بہت سارا کچھ، بہت سو نے لکھا۔ اس میں سے ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا محبوب ہے، کیا محبوب بھی اپنے محب سے اس کی جان لیتا ہے، اس کو موت دیتا ہے؟ تو جو وحی کی گئی ان کی طرف وہ یہ کی گئی کہ کیا کوئی محبت کرنے والا جس سے محبت کر رہا ہو اس سے پاس آنے میں کتراتا ہے؟ کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ فرشتے کو کہا، خوشی خوشی کہا کہ اب میری جان لو، اب میرے لقائے مولا کا وقت قریب آ گیا،
اللہ
سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا اور تصور اس بات کا بہت جھما دینے والا ہے، فرمایا کہ جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند،
اللہ واہ 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 سبحان اللہ۔ جی خرم بھائی،
حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنا خواب سنایا، کہا کہ خواب میں مجھے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ میرے جو محبوب بندے ہیں، میں نے جب لوگوں کو پیدا کیا، بندوں کو پیدا کیا، تو سب میری محبت کا دعویٰ کرنے لگے۔
جی
پھر میں نے دنیا کو پیدا کیا تو 90% لوگ بھاگ گئے اور 10% رہ گئے۔ پھر میں نے جنت کو پیدا کیا تو ان میں سے بھی 90% لوگ بھاگ گئے، ان میں سے 10% رہ گا۔ اور پھر میں نے ان 10% پر آزمائش ڈالی تو ان میں سے بھی 90% بھاگ گئے اور صرف 10% ان میں سے رہ گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرماتا کہ میں نے فرمایا کہ تم آخر کیا چاہتے ہو؟ تم میں جب دنیا کو پیدا کیا تو تم نے دنیا کو بھی طلب نہیں کیا، جنت کو پیدا کیا تم نے جنت کو بھی طلب نہیں کیا، میں نے آزمائش ڈالی تم پھر بھی جمے رہے، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تو پھر ان لوگوں نے جواب دیا جو اللہ رب العالمین کے محبوب ہیں، انہوں نے جواب دیا اللہ تو ہمارا مولا ہے، ہم تجھے چاہتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پھر میں تم پر ایسی آزمائشیں ڈالوں گا کہ جو جن کو سہارنے کی، جن کو برداشت کرنے کی طاقت پہاڑوں میں نہیں ہوگی۔ تو پھر ان بندوں نے عرض کی مولا تو ہمیں آزما لے، تو ہمیں جیسے چاہے آزما لے، ہم تو تیرے چاہنے والے، تجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے سری، کہ میرے حقیقی سچے محبوب بندے یہی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں، آپ نے جیسے آیت کریمہ پڑھی تفسیر سیرت الجنان میں کہ وہ ایسے بندے ہیں کہ وہ ہر چیز میں رب کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں، ہر چیز میں اپنی جان سے بڑھ کر رب کو چاہتے ہیں۔ وہ اپنے نرم بستروں کو چھوڑ کر، نرم اور سردی کی راتوں میں گرم بستروں کو چھوڑ کر وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اپنے نرم بستروں سے زیادہ اس کی رضا پسند ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جب بات لوگوں کو پسند کرنے کی آتی ہے تو جسے اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے یہ لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں، اور جسے اللہ رب العالمین ناپسند فرماتا ہے یہ اسے بھی ناپسند جانتے ہیں۔ تو ان کی محبت کا معیار بھی رب تعالیٰ کی رضا پر قائم ہوتا ہے کہ اسی کو چاہنا ہے جسے رب چاہتا ہے، اور جسے رب نہیں چاہتا اسے نہیں چاہنا۔ اپنی محبتیں اور اپنی جو یعنی کہ یعنی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں نفرتیں، وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے ہی تابع وہ لوگ رکھتے ہیں، اور ان کا جو بھی معاملہ ہوتا ہے اطاعت کے معاملے میں اللہ رب العالمین کی اطاعت میں سب سے زیادہ آگے ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ابھی خالد بھائی نے بات کی کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ اللہ رب العالمین کے اس کی محبت آپ کے پاس تھی، تو جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا تھا تو حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ سے جا کر یہ کہا تھا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، تو اللہ رب العالمین کی محبت ایسی آپ پر تھی، آپ کیوں نارے نمرود میں گئے تھے؟ کیا آپ کے پاس یعنی کہ پیسے کی کمی تھی اس لیے آپ نے اس کی مخالفت مول لی تھی، یا دنیا کا کوئی معاملہ آپ کا تھا جو پورا نہیں ہو رہا تھا اس لیے مخالفت مول نہیں دی تھی، بلکہ سراسر بالکل خالصتاً اللہ رب العالمین کی محبت میں آپ نہ صرف اس بادشاہ وقت سے اپنے شہر والوں سے اپنے علاقے والوں سے، بلکہ آپ نے یہ مخالفت اپنے جو قریبی ترین رشتہ دار تھے ان تک سے مول لے لی، ہر ایک آپ کا مخالف تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے محض اللہ کی محبت میں ان سب کی مخالفت کو گوارا کر لیا، اور نارے نمرود میں جانا آپ نے گوارا کر لیا۔ نارے نمرود میں گئے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو کوئی حاجت ہے تو بتائیں، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حاجت تم سے نہیں ہے، جس سے حاجت ہے وہ میری حالت کو خوب جانتا ہے۔ تو بس یہی ہوا کہ جب نارے نمرود میں آپ چلے گئے تو وہ اللہ رب العالمین ہے اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے خلیل ہیں، اس نے اپنے محبوب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسا انتظام فرمایا کہ وہ آگ جس کے قریب کوئی پرندہ بھی نہیں جا سکتا تھا، تو جس کے قریب جانے پر ہی لوگوں کے یعنی کہ رونگٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں، ایسی تیز تپش والی آگ جو کئی مہینوں تک اس کو جلانے کے لیے کوششیں کی جاتی رہیں، اس آگ میں جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں تو ہر آگ اور ہر شے اللہ رب العالمین ہی کے تابع ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کے لیے حکم دے دیا آگ کو، یا نارکونی بردم و سلامہ، کہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، تو آگ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر ٹھنڈی بھی ہو گئی سلامتی والی بھی ہو گئی، تو اللہ رب العالمین کی محبت میں انہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنا جان بھی پیش کر دی، تو اللہ رب العالمین نے انعام بھی ایسا عطا فرمایا کہ ان کے تذکروں کو قیامت تک کے لیے جاری کر دیا۔
واہ واہ واہ، مرحبا، سبحان اللہ۔ جی کون؟
نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے، کلام سنا دیجیے۔ حب دنیا سے تو بچا یا رب، عاشق مصطفیٰ بنا یا رب۔
مرحبا جی۔
میرا نام فاطمہ تاریہ ہے، میں منچنا بات کر رہی ہوں۔ میرے پیارے پیارے وقار بھائی، آپ مجھے ایک قرآن سنا دیے۔ چمر کر تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، جزاک اللہ خیرا۔
آمین، مرحبا جی۔
وقار بھائی آپ سے عرض ہے کہ پلیز اب یہ والا کلام سنا دے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی۔
مرحبا، اللہ برکت دے، آپ کو میسیجز بھی شامل کرتا ہوں جی۔ اور یہ ہیں کہ جی کلام سنائے، عمر بھائی ہیں چینی اوٹ سے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح، لازمی سنائے۔ ٹھیک ہے بھائی، مرحبا۔ چیچا وطنی سے میسیج ہے اور کلام ان کو سننا ہے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یہ تو آپ نے اس گھر میں اسٹوڈیو کلام بھی ریکارڈ کروایا نا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ ٹھیک ہے جی۔ ریحان بھائی ہیں فیصل آباد سے اور ان کو کلام سنا ہے، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا۔ مرحبا۔ وقار بھائی سر ہے کہ نہ سنا یا رسول اللہ انظر حالنا، سیون شریف سے میسج ہے یہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ شور بھی کروں بھائی، ایک اور بھی کلام کی فرمائش ہے، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے۔ جی وقار بھائی، کچھ کلام سنائیں۔
صلی اللہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یا رسول اللہ انظر حالنا حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی یا رسول اللہ انظر حالنا، گھٹا ہے غم کی چھائی دل پہ
پریشان یا رسول اللہ کٹانے غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ دکھی ہو مجھ دکھی کے دکھ کا نرما یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اڑ چڑے ہیں زور طوبا سے سفینے کے پرخرے اڑ چڑے ہیں زور طوبا سے سنبھالو تو میں بھی ڈوبا
میرے
ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین آئیے آپ کو پیکیج دکھاتے ہیں خوشبوئے قرآن.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک روایت جس میں قرآن پاک کی ان 10 آیات کا تذکرہ کیا گیا کہ جن کے بارے میں زبان رسالت سے یہ بات فرمائی گئی کہ جو ان 10 آیات پر عمل کرے اللہ اسے داخل جنت فرمائے گا. آئیے حدیث مبارکہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا انزل علیہ الوحی سمع عند وجهه كدوی النحل فانزل علیہ یوما فمکثنا ساعة فسری عنہ فاستقبل القبلہ ورفع يديه وقال اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. ثم قال صلى الله تعالى عليه وسلم أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة. ثم قرأ قد افلح المؤمنون حتى ختم 10 آیات. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی نا، تو ہم چہرہ اقدس کی کیفیت دے کر جان جایا کرتے تھے کہ اس وقت وحی نازل ہو رہی. اب نے کیفیت بھی ذکر فرمائی کہ جس طرح مکھی کے بن بھنانے کی آواز آتی ہے، نزول وحی کے وقت یہ آواز آیا کرتی تھی. نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم کچھ دیر حاضر رہے. جب یہ نزول وحی کا سلسلہ ختم ہوا نا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منہ قبلہ شریف کی طرف کیا، ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے. وہ دعا کیا تھی؟ سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا ہمیں زیادہ عطا فرما، کمی نہ کرنا. اے اللہ ہمیں عزت دے، ذلت سے بچانا. ہمیں عطا فرما، محروم نہ کر. ہمیں چن لے، ہم پر کسی دوسرے کو نہ چننا. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بھی اپنے لطف و کرم سے راضی کر دے. یہ دعا کرنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورة المؤمنون کی ابتدائی 10 آیات مبارکہ کے تعلق سے یہ بات ارشاد فرمائی. جو ان آیات مبارکہ کے مطابق زندگی بسر کرے گا، اللہ تعالی جل جلالہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ کہنے کے بعد سرکار نے قد افلح المؤمنون سے لے کر آخر تک ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی. میرے مدنی چینل کے ناظرین، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا. اللہ کرے کہ ہم سرکار دو جہاں، قبلہ دین و ایمان، کعبہ دل و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو مشاعر راہ بناتے ہوئے آگے بڑھیں. ان 10 آیات مبارکہ کی تلاوت کیجئے، ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کیجئے، اور یہ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
ما شاء الله. میں یہاں چاہوں گا کہ ہم کچھ اللہ والوں کی نصیحتیں اس پر بھی خرم میں سے کچھ مدنی پھول حاصل کریں. اللہ والوں کی باتیں آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے. جی خرم بھائی.
سلمان بھائی, اللہ والوں کی نصیحتیں تو ہمیں وقتاً فوقتاً سننے کو ملتی ہی رہتی ہیں. میں یہ جو کتاب ہے ہماری مکتبۃ المدینہ میں ملتی ہے اللہ والوں کی باتیں, یہ بڑی زبردست کتاب ہے الحمدللہ. 10 جلدوں میں یہ مکتبۃ المدینہ پر آپ اس کو وصول کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. اس میں بہت ساری نصیحتیں موجود ہیں, لیکن میں نے اس کے اندر جو تلاش کی اس کے اندر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایسی نصیحت تلاش کی جو میں آج یعنی کہ اس کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا تھا.
جی جی.
وہ یہ کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ضروریات زندگی کے لیے درمیانی راہ اختیار کرو, یعنی نہ حد سے زیادہ بڑھنا ہے نہ حد سے زیادہ گرنا ہے. فرمایا ضروریات زندگی کے لیے درمیانی راہ اختیار کرو اور سرکشوں کا جو کی مشابہت سے بچو, یعنی اس معاملے میں ایسے بھی نہ ہو جاؤ جیسے سرکش لوگوں کا طریقہ. اور پھر فرمایا کہ اپنے لباس, کھانے پینے اور اپنی سواری کے معاملے میں وہ چیزیں اختیار کرو جو گھٹیا نہ ہو, یعنی کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں فرمایا کہ یہ بھی گھٹیا نہ ہو, لباس بھی گھٹیا نہ ہو اور اسی طریقے سے سواری بھی گھٹیا نہ ہو. سب جانتے ہیں کہ اگر یہ چیزیں معمولی حیثیت کی ہوں گی, کم درجے کی ہوں گی, تو اس کا ہمیں الٹیمیٹلی نقصان ہی ہونا. ہمیں اگر کھانے پینے کی اشیاء کے اندر اگر ہم کمزور خصیص چیزیں استعمال کریں گے تو ہماری صحت کا معاملہ ہوگا. لباس کے معاملے میں اگر ہم خیال نہیں رکھیں گے اور لباس انتہائی ادنا درجے کا ہوگا تو بسا اوقات تبلیغ دین کے اندر یہ جو لباس کی جو کمی ہے یہ نقصان دے گی. لیکن اتنا اعلیٰ بھی منع کیا ہے کہ جو نافرمانوں کا لباس ہے, جو بالکل غیر شرعی معاملات ہیں, اس طرف بھی نہ جائے. اسی طریقے سے سواری بھی اللہ پاک نے ہر ایک کو الگ الگ حیثیت عطا فرمائی ہے, تو سواری کے معاملے میں بھی وہ دیکھ لے کہ جو سواری ایسی بھی نہ ہو کہ یہ بیچارہ اسی کی وجہ سے اپنا سارا وقت برباد کرتا رہے, اس کو کبھی یہاں سے وہاں دھکے لگا کر لے کر جاتا رہے اور بالکل اتنی زیادہ خرچ بھی اس سواری کے اندر اضافے نہ کر دے کہ یہ سرکش لوگوں کا طریقہ ہے. تو اس کے بعد حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی نا وہ بہت زیادہ قیمتی ہے. فرمایا کہ مشورہ ان لوگوں سے لو جو متقی ہوں, دیانتدار ہوں, اللہ سے ڈرنے والے ہوں. یہ اتنا ضروری چیز ہے. آج اگر ہم دیکھیں نا سوشل میڈیا کے سائٹس پر جائیں, ایسے چینل سوشل میڈیا میں بنے ہوئے ہیں کہ جو لوگوں نے بنائے کس لیے کہ جی بزنس آئیڈیاز کے لیے, اور اس کے اندر اپنی سینکڑوں ویڈیوز انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں, مختلف ویڈیو آئیڈیاز دے رہے ہیں اور لوگوں کو مشورے دے رہے ہیں, اور لوگ جو بھی بزنس دیکھا اس کے اندر یعنی کہ وہاں سے آئیڈیا لیا اور بزنس اسٹارٹ کر دیا. کئی لوگ ہیں جو بزنس اس طرح کے مشوروں پر اسٹارٹ کر کے ناکام ہوئے. کیوں؟
اور خود اسی بزنس سے پیسے کما رہے ہیں وہ جو بول رہے ہیں.
ہاں,
خود وہ جو لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں.
ہاں,
اسی سے پیسے
وہ مختلف آئیڈیاز لیتے ہیں, بس اس کے اچھے اچھے جو پہلو ہیں کسی بزنس کے وہ اٹھا کر سامنے دیتے ہیں اور لالچ دلاتے ہیں, ہرس دلاتے ہیں. اور خود کی ہرس کیا ہوتی ہے, مجھے ویو کریں, یہ مجھے لائک کرے, یہ مجھے کمنٹس کرے. ان کی صرف اتنا ہی کام ہوتا ہے, وہ سارے بزنس کر نہیں رہے ہوتے, وہ صرف آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں. آئیڈیاز کا کیا ہے, بس اس کے اندر خوشنما باتیں ہوتے ہیں, مالدار بننے والی بنانے والی باتیں ہوتی ہیں, تو لوگ اس کو دھڑا دھڑ اس کو دیکھتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا یہ ہم سے کھیل رہا ہے, یہ ہمارے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, اس کو صرف ویو چاہیے, لائک چاہیے. جب کوئی اس طرح کی یعنی کہ یہاں سے آئیڈیاز لے کر شروع کرتا ہے, پھر ہر کاروبار کے اندر یعنی کہ پازیٹیو کے ساتھ ساتھ کچھ نگیٹو باتیں بھی ہوتی ہیں, جب وہ دکھائی دیتی ہیں اور اس کا تجربہ نہیں ہوتا اور اس بندے نے بتایا نہیں ہوتا کہ جناب اس کے اندر کچھ نقصانات بھی ہوں گے. میرے کو بہت زیادہ تکلیف اس بات پر ہوئی کہ یہ جو ہمارے ہاں بجلی جانے کا معاملہ ہوتا ہے, بجلی جاتی ہے تو جنریٹر بنانے کے طریقے ہمارے مسلمان بھائیوں نے ویڈیوز ڈالی بھی ہیں, خوب انہوں نے اس سے ویو کمائے. بےچارے غریب لوگ دیکھتے ہیں یار ہم اتنے سارے پیسے جنریٹر میں کیوں ضائع کریں, اتنا سستا سا بنا کر دکھایا تو اتنا اچھا آئیڈیا ہے. اور اس کے اندر بہت میں نے دیکھا ہے, میرے ذاتی مشاہدے میں 2 لوگ ہیں جنہوں نے اپنے یعنی 30-40 ہزار روپے ایسے بھی جنریٹر بنانے میں انہوں نے لگا دیے, حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. اور اللہ جانے یہ تو میرے بالکل قریب ہی تھے اور کتنے اس میں برباد ہوئے ہوں گے. اب میں تکلیف پتہ ہے کس بات کی ہوئی, تکلیف اس چیز کی ہوئی کہ ان لوگوں کے دھوکے اور فراڈ کو یہ مسلمان ہیں جو اب مختلف ویب سائٹس پر اس طرح کی ویڈیوز بنا کر ڈال دیتے ہیں یا گوگل وغیرہ پر ڈال دیتے ہیں, تو یہ مسلمان ہیں, ان کے دھوکوں کو ایکسپوز کرنے والے کون ہیں؟ غیر مسلم. یہ سارے جنریٹر بنانے کے طریقے جو میں نے دیکھے تھے اور اس کے اندر کیا کہنے جو ایکسپوز کرنے والے غیر مسلم مل رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسلمان اس طرح دھوکے کر رہے ہیں اپنے مسلمانوں. کتنی تکلیف دے,
اپنے پیٹ کی خاطر اسلام کے اوپر ہی جو ہے نا وہ اس انداز میں آ رہے ہیں کہ لوگ اسلام پہ تنقید کر رہے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کرے وہ دن کبھی زندگی میں نہ آئے کہ میرے بد عمل کی وجہ سے اسلام پر جو ہے تنقید کی جائے، تو مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی اپنے اعمال ٹھیک کروں، اور دیکھنے والوں کی بھی ذمہ داری ہے، دیکھنے والے بھی بعض اوقات نا جس کے لیے دیکھ رہے ہوتے ہیں، چلو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، ہاں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ہو رہا ہے، یہ رنگ برنگی باتیں، وہ تھا وہ ایک واقعہ ہمارے یہاں بیان کیا جاتا ہے، کتابوں میں بھی ہے کہ بادشاہ کو کوئی جو ہے نا باتیں سنا رہا تھا، بادشاہ نے کہا یہ دیا تو وہ دیا، تو یہ دیا تو وہ دیا، وہ بھی باتیں کر رہا ہے، آگے آ کے کر رہا ہے، تو اس کے بعد اس کو جب درباریوں نے دھکے مار کے باہر نکالنے کے لیے جو ہے وہ آگے آئے، اس نے کہا وہ بادشاہ سلامت نے تو مجھے یہ اعلان کیا ہوا میرے لیے، تو بادشاہ نے کہا ابھی تم نے ہمارے کانوں کو خوش کیا ہے، ہم نے تمہارے کانوں کو خوش کیا، یہ دیکھ لیں کہ جو ہم ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف کانوں کو خوش کرنے والی اور دماغ کو جو ہے وہ خالی ایک فضا میں ہوا میں گھمانے والی بات تو نہیں ہو رہی، بندہ جہاں بھی ہو، دماغ جہاں بھی ہو، پاؤں باہر زمین پر ہونے چاہیے، یاد رکھیے گا، میں ایک بات کہتا ہوں کہ بندہ بھی سر بھی جو ہے ہوا میں، دماغ بھی ہوا میں، اور بندہ بھی ہوا میں، تو پھر زندہ نہیں رہ سکتا، پھانسی لگتی ہے نا، تو سر بھی کہاں ہے، ہوا میں پاؤں بھی کہاں ہے،
ہوا میں
ہے کہ نہیں خرم بھائی، تو پاؤں باہر بندہ کیا رکھے،
زمین پر
رکھے، اور آنکھیں بھی اپنی کیا رکھے، کھلی رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا بتائی ہے، اللہ والوں کی بات، اللہ اکبر، آپ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک، یا اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا بھی سوال کرتا ہوں، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ایسے عمل کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مولا جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے، اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی و اہلی و من الماء البارد، یا اللہ مجھے اپنی محبت مجھ سے بھی زیادہ عزیز کر دے، میرے اہل سے بھی زیادہ عزیز کر دے، اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ کیا کر دے، عزیز کر دے، ہر شے سے زیادہ محبوب میرے لیے کیا بنا دے، پسندیدہ کیا بنا دے، اپنی محبت کو بنا دے، اللہ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرمائے، اور اللہ والوں کا اخلاص بھی عطا فرمائے، ان کا زہد، ان کی قناعت، ان کی اطاعت، ان کی عبادت گزاری، ان کا ذکر اللہ، اللہ ہمیں اس کا صدقہ نصیب فرمائے، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں انشاءاللہ آئیں گے تو یہ باتیں اپنانے میں انشاءاللہ کریم قدم بڑھانے والے، آگے آنے والے، عمل کرنے والے بننے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بزم
کہیں ہاں رضا مجھ سے کہیں.